بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 نومبر 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ منافقون کے پہلے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، سورہ منافقین 28 پارے میں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم سلسلے وار جو مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حکیم کا، اس میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس پر بھی 3 درس یا 3 اجتماعات کے جمعہ میں گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ابھی ہم اس کے ایک حصے ہی کو کور کر پائے تھے، بلکہ اس کا بھی ظاہر بات ہے کہ حق تو ادا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ مزید جو مباحث رہ گئے ہیں پہلے حصے سے متعلق، ان کو آج کور کر دوں. یہ سورہ مبارکہ 11 آیات پر مشتمل ہے، کل 2 رکوع ہیں، مختصر سورت ہے. مضامین کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلی 6 آیات، ان میں نفاق کی اصل حقیقت اور اس کی ہلاکت خیزی، یہ مرض کیسے پروان چڑھتا ہے، اس کا جو پروسیس ہے اس کو نمایاں کیا گیا، اور ایک شخص کو کہ جو ایمان سے لے کر منافقت کے سفر طے کرتا ہوا اس کی آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے، وہ کس درجے ہلاکت خیزی تک پہنچتا ہے، کہ جس کے بارے میں ہم نے وہ آیت پڑھی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ہیں مسلمانوں کی صفوں میں، قانونی طور پر مسلمان شمار ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات منزل آسان ہو تو جہاد کے لیے بھی نکلتے ہیں. ابھی جو 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، یعنی 7ویں اور 8ویں آیت اس سورہ مبارکہ کی، ان میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے، اور وہ ایک جہاد سے واپسی پر وہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس میں منافقانہ کردار کی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے. عبداللہ ابن ابی موجود تھا، وہ تفصیل سے ہم واقعہ بھی بعد میں پڑھیں گے. لیکن واپسی ہو رہی ہے، غزوہ بنی مستلق سے واپسی ہو رہی ہے، جہاد اور قتال، اور یہ عنصر وہاں بھی موجود ہے، اور انہی کے لیے پھر یہ الفاظ ہے کہ ان کو اللہ بخشنے والا نہیں ہے. تو جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ نہ سمجھا جائے کہ منافقت کی بات ہو رہی ہے تو یہ کوئی اور مخلوق ہے، بلکہ یہ تو عین مسلمانوں ہی میں سے کا ایک حصہ ہے، ایک گروہ ہے. جسے اسلام کی پروٹیکشن بھی حاصل ہے، قانونی لیگل پروٹیکشن، اسے دنیا میں مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے. جس کی آخری انتہا وہ تھی جو میں بتا چکا ہوں کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اس کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی تھی. تو بہرحال یہ جو دو آیات ہیں، اگلی دو آیات ان میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے، اور پھر آخری تین آیات اس پر ایک رکوع مشتمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے مختصر ترین جو رکوع ہیں ان میں سے ایک ہے، وہ سورہ منافقون کا دوسرا رکوع بہت ہی مختصر ہے، تین آیات ہیں. اور اس کا تعلق کیا ہے؟ وہ اصل میں اس مرض نفاق کا علاج ہے جو تجویز کیا گیا. اس اعتبار سے بہت جامع صورت ہے. مرض اصل میں کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کیسے آگے بڑھتا ہے، وہ انسان کو کس ہلاکت خیزی تک پہنچاتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک شخص جو مسلمان تھا وہ کس درجے اسلام کے خلاف سازشوں کا حصہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اسلام دشمن قوتوں کا اعلی کار بن جاتا ہے. لیکن بہرحال اس مرض کا علاج بھی کوئی ہوگا، ہے مسلمانوں میں، وہ علاج ہے جو تجویز کیا گیا آخری تین آیات میں، اور انہی پر اس کا دوسرا رکوع مشتمل ہے. تو آگے بڑھنے سے قبل میں نے کہا کہ کچھ مباحث ایسے ہیں کہ جو اور واضح ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. دیکھیں، منافقت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، ایک ہے اعتقادی نفاق، کوئی شخص اسلام کا بھیس بدل کر ہی مسلمان ہو رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، پہلے دن سے اسے ایمان نصیب نہیں ہوا، صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے. جن امور کو ماننے کا نام ایمان ہے، ان امور کو وہ دل سے پہلے دن سے ہی تسلیم نہیں کر رہا، اور یہ سازش کے تحت تھے. کچھ لوگ آئے تھے اسلام کا بھیس بدل کر، اب بھی آتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کرسچین بھی آتے ہیں اس بھیس میں. یہ تو بہت سی چیزیں حقائق ہیں جو مختلف ذرائع سے وہ مصدقہ خبریں پہنچی ہیں کہ وہاں ایسے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، کرسچنز کو، انہیں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ عربی پڑھتے ہیں، تاکہ پھر مسلمانوں کا بھیس بدل کر جائیں اور مسلمانوں کے اندر اپنا جو ہے وہ منفی کام پھیلا سکیں. یہ تو بڑے آرگنائز طریقے سے کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ ہے، انہیں ایک دن کے لیے بھی ایمان نصیب نہیں ہوا، اسلام کا بھیس بدل کر آئے ہیں جھوٹے انداز سے، اور یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے. ایک وہ ہے کہ ایمان تو لائے تھے، قرآن مجید کی تعلیمات دل پہ اثر کی، واقعی اللہ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس دور کے منافقین. لیکن اب دین کے تقاضے جب سامنے آئے اور قربانیوں کا مطالبہ سامنے آنے لگا، تو دنیا کی محبت اور مال کی محبت جو ہے وہ ان کے رستے کی رکاوٹ بن گئی. اس کے اندر اب انہوں نے قدم پیچھے ہٹانے شروع کیے. زبان سے اقرار میں کمی نہیں ہے، نمازوں میں بھی کمی نہیں کر رہے، اگرچہ ایک وقت وہ آتا ہے جس کے لیے الفاظ آئے قرآن میں، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، پڑھنی تو پڑتی ہے، نماز آتے تو ہیں لیکن بڑی کسل مندی کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ اب وہ اندر سے تو ایمان جو ہے وہ گھن کی طرح ختم ہو چکا ہے، وہ مرض نفاق اندر آ گیا. اور یہ مرض جو ہے، ایک ہے کوتاہی، عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک وقتی معاملہ بھی ہوتا ہے. لیکن جب انسان اپنی کوتاہی کے اوپر اس کو ماننے کی بجائے، اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے، اپنی غلطی پر پردے ڈالنے شروع کر دے، اس کو ریشنلائز کرنا شروع کر دے، اور اس کے لیے فلسفے گھڑنے شروع کر دے، اور پھر مسلمانوں کو مطمئن رکھنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دے، یہ اب مرض جو ہے گویا باقاعدہ اب شروع ہو چکا ہے. چنانچہ یہاں ایک وضاحت یہ سمجھ لیجئے کہ اعتقادی اور ایک عملی نفاق ہے. یہ عمل کی کوتاہی آہستہ آہستہ انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے. جب اس کے اندر یہ نیگیٹیوٹی آ جائے، تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، چنانچہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چار نشانیاں ہیں منافق کی. ظاہر بات ہے کہ کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوگا نفاق یا منافق، کلمہ پڑھ رہا ہے. البتہ منافق یہ مرض جس کے اندر ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں، اس سے انسان پہچان سکتا ہے. اور اصل میں یہ نشانیاں اس لیے بتائی گئیں کہ ہم خود احتسابی کریں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صحابہ کو اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں ہم اس مرض نفاق کا شکار نہ ہو جائیں، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا. ایمان کی جو پونجی ہمیں اللہ نے عطا کی ہے اس پر نفاق کا ڈاکہ نہ پڑ جائے، شب خون نہ مارے. البتہ جو منافق ہو گیا ہے وہ مطمئن ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کا کوئی اندیشہ نہیں. ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن. جو سچا صاحب ایمان ہے اسے خوف رہتا ہے نفاق کا. چنانچہ اب کچھ علامات بتا دی گئی. ایک حدیث میں یہ ہے کہ منافق کی جو عملی منافق ہے اس کی تین نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، آیت المنافق ثلاث مشہور حدیث ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف کرے، خلاف ورزی کر دے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت. ایک اور حدیث ہے جو اس سے زیادہ چونکا دینے والی ہے. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص میں چار خصلتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے. وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنُونَ، چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان سمجھتا ہو. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہر چیز واضح کر دی ہے ہم پر. جہاں جہاں بھی ویک ہمارے لیے کوئی ٹریپس ہو سکتے ہیں ان کی نشاندہی کر دی. وہ چار نشانیاں کیا ہیں؟ کہ اگر ہوں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو وہ اسی درجے کا منافق ہے، ایک یا دو یا تین. تین تو وہی ہیں، بات کرے جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. چوتھا ہے وہاں پر وصف جو بیان ہوا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ پر اتر آئے، بد زبانی، بد کلامی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پھر اب جو بھی مراحل ہو سکتے ہیں جس میں پیشنس نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ایک اعتبار سے آج مسلمانوں کے اندر یہ چاروں خصلتیں بالخصوص مسلمانان پاکستان کے اندر موجود ہیں. چنانچہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ بات آپ نے والد محترم رحمہ اللہ کی زبانی تو بارہا سنی ہوگی، اسی حوالے سے ایک خاص قسم کے نفاق کا ذکر آیا قرآن مجید میں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ہی ذکر ہے، پاکستانی قوم کا تذکرہ ہو رہا. سورہ توبہ میں ایک شخص کا ذکر ہے لیکن اسی میں یہ رہنمائی ملتی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان منافقین میں سے وہ بھی ہے کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا پختہ کہ اگر اللہ ہمیں عطا کر دے گا، مال کی فراوانی عطا کرے گا، ہمیں غنی کر دے گا، تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے اور بڑے نیک اور پارسا بن کر رہیں گے. احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے. سالبہ بن حاطب بھی کوئی کہتے ہیں، لیکن ایک تحقیق یہ ہے کہ سالبہ بن حاطب تو ایک سچے مسلمان تھے، یہ ایک اور سالبہ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی انصاری تھے مسلمان. اب ظاہر بات ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اور کتنا نہیں ہے اور کون نفاق کے مرض میں آ گیا ہے وہ اوپر تو لکھا ہوا نہیں ہے، وہ ترویوں سے پتہ چلتا ہے. جو سچے اہل ایمان تھے، جو ہر وقت منتظر ہوتے تھے کہ کوئی پکار آئے، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منتظر رہتے ہیں. کوئی پکار آئے اور ہم اپنی نقد جان دے کر حاضر ہو جائیں اور ہمیں وہ شہادت کی موت نصیب ہو جائے. وہ بھی تھے. تو بہرحال یہ شخص صالبہ نامی شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, جو اس آیت کی تفسیر میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے, اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے غنی کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. وہ پھر بھی مسلسل کہتا رہا اور پھر اس نے وعدے کیے کہ اگر اللہ مجھے غنی کرے گا تو میں خوب صدقہ و خیرات کروں گا. تو صاحب دیکھ بھی رہا تھا کہ اللہ کے رسول اس کے حق میں یہ دعا نہیں کر رہے, آپ دیکھ رہے تھے, آپ کو اندازہ تھا کہ اس کو اگر موت کچھ مل گیا تو یہ کیا کہاں تک پہنچ سکتا ہے, لیکن اس کے بہت زیادہ اصرار پر اور وعدوں پر آپ نے اس کے لیے دعا کی. پھر اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت ڈالی اور وہ اس کے مال مویشی تھے. مدینہ میں جو جگہ تھی اس کے پاس وہ تنگ پڑ گئی, پھر وہ باہر چلا گیا کھلے علاقے کے اندر, وہ ایک وادی تنگ پڑ گئی, پھر اور دور چلا گیا. بہت برکت ہوئی اس کے اس مال مویشی کے اندر, کاروبار کے اندر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے لیے بھیجا ایک عامل کو کہ اس سے زکات لے کر آؤ, تو اس سے زکات دینے سے انکار کر دیا, جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے بد دعا دی. اور وہ شخص جو ہے اس کے بعد جب اسے یہ پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ایسی بات کہی ہے, اس کے رشتہ داروں نے بتایا, تو بھاگا بھاگا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ رشتہ داروں کی وجہ سے اور یہ کہ بدنامی کی وجہ سے وہ آیا ہے, اس سے حقیقی طور پر کوئی ندامت اور پشیمانی نہیں تھی. بظاہر قصبے کھا رہا ہے حضور سے, اب دے رہا ہے کہ لے لیں, آپ نے قبول نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا, اس شخص نے پھر کوشش کی کہ اس کی زکات جو ہے قبول کر لی جائے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے جس کی زکات قبول نہیں کی میں ہرگز قبول نہیں کروں گا. یہی معاملہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ہے, اس کی زکات قبول نہیں کی گئی اور وہ پھر اسی حال میں ختم ہوا. یہ ہے کہ ذکر تو اس کا ہے لیکن اس میں ایک رہنمائی ہے اس واقعے کے اندر, کہ یہ بھی نفاق اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ڈال دیتا ہے. جو شخص یا جو قوم عہد کرے اللہ سے کہ ہمیں یہ نعمت مل جائے تو پھر ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور پھر تیرے حق کے شکر ادا کریں گے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے. چنانچہ وہاں پر الفاظ یہ ہیں, فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ, جب اللہ نے اسے اپنے فضل سے نوازا اب وہ بخیل بن بیٹھا, اب دینے کے لیے تیاری نہیں ہے, آنکھ ہی پھیر لی. فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم, ایسے لوگوں کے دلوں میں ہم نے پھر نفاق ڈال دیا عقوبت کے طور پر, سزا کے طور پر. الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون, اور یہ نفاق اب جو ہے وہ قیامت کے دن تک چلے گا اس کا. اور وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے اور جھوٹ بولا. اس کے حوالے سے میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, پاکستانی قوم کا معاملہ یہ, ہم نے ایک ایسی چیز اللہ سے مانگی تھی جو بظاہر احوال ملنی ممکن نہیں تھی, ایک آزاد خطہ. کب مانگا تھا؟ جب حکومت کس کی تھی؟ انگریز کی تھی, وہ مسلمانوں کے خلاف. جب ہندو جو ہے وہ ایک مضبوط گروپ کے طور پر ابھر آیا تھا سیاسی طور پر, کانگریس ایک بہت مضبوط جماعت. مسلم لیگ کی کیا حیثیت تھی سیاسی اعتبار سے؟ ہم اس مسلم لیگ کا تقدس کے خیال سے کچھ اچھا دام دے دیں تو ٹھیک ہے, لیکن آغاز میں کیا تھا؟ وہ تو نوابوں کی ایک جماعت تھی. ہاں تحریک کی شکل اختیار کی ہے تو اس کے اندر پھر وہ کیفیت پیدا ہوئی. کانگریس کے لیڈرز کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے والے لوگ تھے, گاندھی, مہاتما گاندھی. اور صرف یہ نہیں کہ ہندو اس کے پرستار تھے, مسلمانوں میں بھی بہت سے اس کی زلف گلاگیر کے اسیر تھے, بڑے 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 نام آتے ہیں. نہرو بہت بڑی فیملی کے ساتھ اس کا اس سے تعلق تھا, بہت متمول, دولت مند, اعلی تعلیم یافتہ, لیکن جب سیاست کے میدان میں آیا تو پھر وہ کھدر ہی پہنتا تھا, وہ لوگوں کے ساتھ نکلتا تھا, اس نے بھی اپنے آپ کو بالکل وہ نیچے کیا. لیکن باہر کیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل سیاسی جماعت اگر کوئی تھی یہاں پر انڈیا میں تو وہ کانگریس تھی, مسلم لیگ کا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں تھا. اور پھر ویسے بھی ہندو کی میجورٹی ہے, ہندو پاکستان بننے کے خلاف ہے, کانگریس خلاف ہے, کانگریس کے اندر ہندو بھی ہیں, اس کے اندر پوری انڈیا کی نمائندگی ہے, اس میں بڑے بڑے مسلمان شامل ہیں, اکابر, وہ پاکستان کے خلاف. پھر مسلمانوں میں جمعیت علماء ہند اور اس زمانے میں علماء کا جو ہے وہ گرفت عوام پر بڑی مضبوط تھی, وہ نہیں ہے جو آج کیفیت ہے, اس لیے کہ اس دور کے علماء بھی واقعتاً دلاہیت کا ایک نمونہ ہوا کرتے تھے, وہ شک نہیں. لیکن جمعیت علماء ہند پاکستان کی مخالف تھی, اگرچہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے انہیں کوئی قد تھی, سیاسی طور پر ان کی اپنی سوچ یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک چھوٹا خطہ حاصل کریں, انگریز جب نکل جائے گا تو انگریز جب آیا تھا تو حکومت مسلمانوں کی تھی, مسلمان اتنی قوت میں تھے, انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھینی ہے, اب جب انگریز واپس جا رہا ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے موقع ہوگا کہ کل ہند پر حکومت کر سکیں, لہذا ہم ایک کم حصے پر کیوں جو ہے وہ قناعت کریں. یہ ان کی ایک سوچ تھی, لہذا وہ پاکستان کے حامی نہیں تھے. اسی طرح احرار ہمارے ہاں, اسی طرح خاکسار, یہ سارے جو ہیں, تو اس ساری صورتحال کے باوجود پاکستان کا بن جانا ایک معجزے سے کم نہیں ہے. بیسیوں بیانات قائد اعظم کے, 100 سے اوپر ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اگر آزاد خطہ مل گیا تو ایک نمونے کی اسلامی فلاحی ریاست قائم کریں گے. More than 100, ایک تقریر کے ایک جملے میں سے وہ سیکولرزم لوگ ڈھونڈ نکالتے ہیں, اس کے اوپر عقیدے تعمیر کرتے ہیں, اور جو سینکڑوں بیانات ہیں ان کو نظر انداز زدی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. چنانچہ پھر تحریک پاکستان چلی, اب یہ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی, اب یہ تحریک ہے. اور اس تحریک کا سلوگن کیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اب وہ نعمت اللہ نے ہمیں آزادی کی عطا کر دی, اس لیے کہ جس وقت, آج تو وہ لوگ نہیں ہیں جو اس زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ ہندو کیا کر رہا تھا, اور انگریز اور ہندو دونوں کی دوہری غلامی میں مسلمان پسے ہوئے تھے یہاں کے بر عظیم پاک و ہند کے. آج کے مسلمان کو تو پتہ نہیں ہے, آج تو کچھ اور سبق پڑھایا جا رہا ہے. چنانچہ یہ ہے اس تناظر میں پاکستان کا بننا غیبی مدد ہے, اپنی جگہ معجزہ ہے. والد محترم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے استحکام پاکستان, جو 1985 میں چھپی تھی پہلی مرتبہ, اس میں پورا چیپٹر ہے پاکستان کا معجزانہ قیام. وہ کہتے ہیں عالم واقعہ میں پاکستان کا وجود ناممکن تھا قائم ہونا, عالم اسباب میں اور ساری دنیا مانتی ہے, لیکن اللہ نے ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا, ہمیں وہ ایک نعمت آزادی عطا کر دی اور خطہ زمین دے دیا. اب وہ وعدے کہاں گئے؟ آج 68 سال ہو رہے ہیں اس ملک میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے, شریعت نافذ نہیں ہے. وہ ایک تحریر ہے جس کا نام آئین کہتے ہیں, اسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, دستور کہتے ہیں, اس میں اللہ کی حاکمیت کا ذکر تو ہے, لیکن اسی تحریر کے اندر چور دروازے بھی ہیں, وہ بھی خالص اسلامی دستور نہیں ہے. والد محترم فرماتے تھے یہ منافقت کا پرندہ ہے ہمارا دستور. جیسے ابھی بات ہو رہی ہے نا منافق کی, منافق کلمہ پڑھتا ہے مسلمان سمجھا جاتا ہے, تو وہ کہتے تھے کلمہ تو پڑھ رکھا ہے اس دستور میں, لیکن اسی دستور کے اندر ایسے خلا موجود ہیں کہ اسلام جو ہے عملی جو اس کو اسٹیبلش کرنے والی بات ہے دین عمل، اس کے لیے بھی رخنے موجود ہیں، خلا موجود ہیں. خود اس دستور میں جو موجودہ دستور جسے ہماری دینی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ 100% اسلامی ہے، اس کے اندر خلاف اسلام شکے موجود ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے، لیکن وہ جو بھی اسلام ہے وہ دستور اور اس صفحے کے اندر موجود کچھ الفاظ کے اس سے آگے نہیں ہے اسلام. تو وہ فرماتے تھے ہم بھی اللہ کے اس قانون کی زد میں آئے ہیں کہ جب کوئی قوم ایسا وعدہ کرے اور اللہ اس کو وہ نعمت عطا کر دے اور پھر وہ اس کی ناقدری کرے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے انہیں زمین میں حکومت اور اختیار خلافت عطا کی تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کرتے کیا ہیں، ہم نے کیا کیا. میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ صرف اشارہ ہی کروں گا کیونکہ مجھے وقت دینا ہے اپنے مہمان کو بھی، کہ ہندوستان میں اس وقت جتنا کچھ اسلام وہاں کے لوگوں کو میسر ہے، پاکستان میں اتنا بھی ہمیں میسر نہیں ہے اس آزاد خطے کے اندر. میں اس کی تشریح پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں اور آئندہ پھر کسی وقت کروں گا. یعنی ہماری ناقدری اسلام کے ساتھ جو ظلم ہم نے کیا ہے، یہاں کون رکاوٹ ہے؟ متحدہ ہندوستان ہوتا تو ہم کہتے ہیں میجورٹی میں تو ہندو ہے، ہندو اور سکھ کو ملانے میں تو وہ تو بہت بڑی میجورٹی بن جاتی ہے، مسلمان تو انڈیا کے اندر 10-11-12% ہے، ہم کیسے اپنے دین کو اپنے نظام کو یہاں مسلط کریں؟ جب یہاں 95% مسلمان ہیں تو اسلام قائم کیوں نہیں ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے اسلام، ہماری پرائرٹی میں ہے ہی نہیں، ہمارے لیے اور بہت سے مسائل ہیں. اسلام کا ہونا یا نہ ہونا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو نظام دے کر گیا ہے انگریز اور 1935 کا جو ہے وہ برٹش ایکٹ، جو آج تک ہمارے سارے تھانے کچہری انصاف کے اندر سارے کا سارا وہ ایکٹ چل رہا ہے، ہمیں وہ پسند ہے. ہاں، اسلام کے لیے جتنی مرضی تعریفوں کے پل باندھنے کے لیے آپ کانفرنس کریں، بس وہاں خوب کہیں اس سے بہتر نظام کوئی نہیں ہے، اس سے اعلیٰ عادلانہ منصفانہ نظام کوئی نہیں ہے، اس نظام میں سارے مسلمان انسانیت کے مسائل کا حل موجود ہے، بس اس صرف لپ سروس کے لیے، باقی اپنا نمین نہیں چاہیے. چنانچہ کیا ہے آج دیکھیے، وہی مرض نفاق آج پاکستانی قوم کا ایک تشخص بن چکا ہے. جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. یہ وعدہ پورا کرنا اور امانت اور خیانت جو ہے یہ بڑے وسیع تصورات ہیں. امانت یہی نہیں ہے کہ کسی کو میں نے کچھ نقدی دی کہ ذرا سنبھال کے رکھو، 2 مہینے کے بعد میں دے لوں گا. حکومتی اور سرکاری جو عہدے ہوتے ہیں وہ اصل میں امانت ہیں، 100% امانت ہے. اور اگر وہ شخص جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو خیانت کر رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے آج پاکستان میں سرکاری ملازمت کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سرکاری ملازمت کیوں چاہتے ہیں زیادہ؟ ایکسیپشنز ہوں گی، بہت کم ہے آٹے میں نمک کے برابر، اس لیے کہ وہاں مواقع بہت زیادہ ہیں مال سمیٹنے کے. سرکاری ملازمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ خوب اٹھاؤ اور ڈھیلے کا کام نہ کرو. آج کل سرکاری ملازمت کا مطلب کیا ہے؟ عملاً یہ ہے کہ کیا ہے؟ تو جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور ذرا ذرا سی بات کے اوپر اذا خاصم فجرا، آپے سے باہر ہو جانا، گالم گلوچ پہ اتر آنا، مار پیٹ پر آ جانا. یہ چار نشانیاں بتائی تھیں جن میں ہیں فرمائے وہ پکا منافق ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو، چاہے روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتا ہو. یہ ہے آئینہ جس میں آج آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اپنی اس پوری قوم کی. تو یہ منافقت کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے، یہ ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے. کہ انتہائی اہم مضمون ہے. چنانچہ اس سے متعلق کچھ اور گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ پھر بعد میں ہوگی. اب وقت ختم ہو گیا ہے. ایک موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں, اس کا تعلق اسی منافقت سے ہے. پچھلی دفعہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے نصاب تعلیم میں تبدیلی کے لیے احکام جاری کر دیے ہیں, اور ایک خاص لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, پلورلزم. شاید اس کا پورا ادراک نواز شریف کو بھی نہ ہو, لیکن انہیں جو پٹی پڑھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس ملک کے اندر اب نظام ایسا ہونا چاہیے کہ یہ اسلام اور یہ اور کفر اونچ نیچ اس کو ختم کیا جائے, مختلف افکار, مختلف مذاہب, مختلف زاویہ نگاہ رکھنے والے لوگوں کو نہ صرف اکوموڈیٹ کیا جائے بلکہ ان کو ملا کر ایک وحدت بنائی جائے. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اکبر کے دین الہی کی طرح کا ایک معاملہ ملغوبہ سا بنایا جائے, سب ایک برابر ہو جائیں. چنانچہ اس پر پھر اس طرح کی سوچ رکھنے والے کالم نگار نذیر ناجی صاحب نے اس پر جو کالم لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. وہ دنیا اخبار میں شائع ہوا تھا, میں اس وقت تاریخ دانا بھول گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہے اصل میں کام جو کرنے کا ہے اس ملک کے اندر, اور نواز شریف اگر یہ کام کر گزریں تو بس پھر کیا کہنے. یہ اسلام کا جو تشخص ہے کہ اسلام کے نام پر بنا, اس کو بالکل ختم کر دیا جائے. یہ ہے جو سوچ ہے, اور اس پر تفصیل سے میں بات کرنا چاہوں گا لیکن اس وقت آج وقت نہیں ہے, انشاءاللہ آئندہ بات کروں گا. اور انہوں نے علامہ اقبال کے کچھ شعر بھی کوٹ کر دیے ہیں, اور جس طریقے سے وہ صحافتی جو بددیانتی ہے اس کا اظہار کیا ہے, یعنی وہ نظم جس سے اقبال تائب ہو چکے ہیں جو ان کے ارلی دور کی تھی, اس زمانے میں وہ بھی وطن پرستی کے بھی قائل تھے, سب کو اکٹھا کر دو, سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے, تیرے صدم قدوں کے بت ہو گئے پرانے, اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا, جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے, تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا, وائس کا وائس چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے. یہاں تک تو کوٹ کیا انہوں نے, اگلا شعر نہیں کوٹ کیا. پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے, خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. یہ اقبال کا ابتدائی دور تھا, ابھی ان کے اندر وہ نیشنلزم وطنیت پرستی, خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے, وطن پرستی کا یہ عالم تھا. چنانچہ اسی زبانوں کی وہ بھی ان کی نظم ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلوں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا. اب وہ جو ایک تصور تھا کہ ہندوستان ایک وطن اور ایک ہوں سب اکٹھے ہو جائیں, اس پہ تو پھر انہوں نے اس کی جو جڑ کاٹی ہے پھر اس وطنیت وطن پرستی کی, اور وہ بھی اسی بانگے درا کے اندر ہے. اب وہ بعد کا اقبال اور ہے, یہ بالکل ابتدائی دور کا اقبال ہے, اس کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں. علامہ اقبال بھی یہ چاہ رہے تھے. بعد میں تو علامہ اقبال نے اس وطن پرستی کو کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے, نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے یا مصطفی بھی خاک میں اس بت کو ملا دے. وطن پرستی کے بت پر جو اقبال نے ضرب لگائی ہے آج تک کوئی نہیں لگا سکا, بڑے سے بڑا بھی دانشور اسلامی سے جو ہے دانشور, ایسی کاری ضرب لگائی. لیکن یہ مضمون ہے انشاءاللہ آئندہ کا جو میں آئندہ تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن ملک جا رہا ہے اسی طرف, اور یہ وہی راستہ ہے جس کی طرف پرویز مشرف نے سفر شروع کر دیا تھا. رواداری اور روشن خیالی کے خوش نما عنوانات کے تحت انلائٹنمنٹ اینڈ ماڈریشن. یہ ماڈریشن کا تقاضا کیا ہے, سب کو ملا کر ایک کر دو, یہ اونچ نیچ ختم ہو جائے. چنانچہ اسی کا یہ بھی ہے نتیجہ کہ ہم یہ واقعہ جو ہوا ہے کوٹ رادھا کشن میں, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن اس کو اسلام کے ساتھ منسوب کر کے پیش کرنا, اسلام کی تعلیمات ہرگز یہ نہیں. اسلامی ریاست کے اندر ہر غیر مسلم شہری جو ہے اس کی بھی جان مال عزت آبرو کی محافظ ریاست ہے. اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کی بھی جو عبادت گاہیں ان کا تحفظ ایسے ہی کیا جائے گا جیسے مسجد کا. اب ہمارے یہاں اسلام ہی نہیں ہے نا, یہ تو جہالت ہے جو کچھ ہو رہی ہے. لیکن اس کے اوپر لے کر جو ہے یہ سب پھر کلہاڑے لے کر اور کدالے لے کر اسلام کے اوپر برس پڑتے ہیں, 295C کے اوپر برس پڑتے ہیں. بھائی 295C تو اس لیے ہے تاکہ قانون کی طرف جاؤ. 295C کا جو وہ ایکٹ ہے جو ہمارے آئین کا حصہ بن گیا, تحفظ ناموس رسالت ایکٹ, کہ معاملہ عدالت تک دے جاؤ, افراد ہی نہ یہ سب کچھ کرے. یہ جہالت کے اندر جو ہے کہ جس کو کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے, اصل میں محرک کیا ہے, کس نے کس کے خلاف ابھارا, وہاں تو قرآنی آیات کا بھی ذکر نہیں مل رہا ہے. لیکن سارے کو منسوب کر دینا اسلام سے, اور یہ اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے معاذ اللہ, یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایسے واقعات کی بدترین, اس کی سخت ترین مذمت ہونی چاہیے, اور حکومت ذمہ دار ہے, ہماری انتظامیہ ذمہ دار ہے. اور باقی یہ کہ ضرورت ہے کہ ممبر و محراب سے بھی صحیح تعلیمات جو ہیں وہ دی جائیں, اور حکومتی سطح پر بھی صحیح اسلامی تعلیمات پیش کی جائیں, ورنہ یہ جاہرانہ معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. تو بہر کیف یہ ہے وہ سارا المیہ جو اس وقت پاکستان جس گرداب کے اندر ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کی زد میں آیا ہوا ہے. امریکہ بھی ہمیں اب دھمکیاں دے رہا ہے, پہلے ہم سے اتنا کام لیا اور اب کہہ رہا ہے کہ سارے قصوروار تم ہو. اس کی خاطر ہم نے جو ہے وہ 100 پیاز کھائے, اب 100 جوتے بھی پڑ رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ اب اللہ کے عذاب کی زد میں. اللہ تعالی ہمیں اس منافقت سے نکالے, اور صحیح اسلام اور ایمان کی طرف رجعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے قومی سطح پر.